اپنی اس نشست میں نمائندہ رہبر معظم شام آقا مشتبہ حسینی اور آقا شفقت شرازی کو امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آقا سب کو گزارش کرتے تھے پروگرام سے اور محمد وآل محمد بلند تر
صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را سپاسگزارم که قسمت شد در این جمع مبارک و میمون جوانان عزیزی که برای تحصیل علم و رشد و کمال و خدمت به کشور و خدمت به ملت کمر همت بستن در دانشگاه مشغول تحصیل هستید. شما عزیزان خدا را سپاسگزارم که چنین زیارتی برای ما نصیب شد و تشکر میکنم از این جمعیت خوب، این منظمه، این تنظیم، این مؤسسه ای که در فکر ساماندهی برنامه دانشجویان عزیز در این کشور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اور درود کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر گزار ہوں کہ جس نے توفیق دی کہ آپ عزیز نوجوانوں سے یہ ملاقات کا موقع مجھے ملا کہ جو علم اپنے تعلیم کی حصول میں اپنے ملک اور ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اپنے تعلیمی مراحل طے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے وطن کی نظر کیا ہوا ہے، اور اس تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایس او پاکستان کی طرف اشارہ تھا آغا صاحب کا کہ جس نے یہ موقع دیا اور آج اس جگہ پر آ کر آئی ایس او کے جوانوں سے ملاقات کر رہا ہوں.
جوانان در ہر کشوری بزرگترین سرمایه های اون کشور هست که از تمام سرمایه های مادی مهمتر است. اگر جوانان در این کشور موفق باشند از جهت پیشرفت علمی، اخلاقی و ادبی، رعایت امانت و خوبی و همچنین از جهت تخصصات علمی، یعنی جمع کنند بین دین و بین علم، بین ارزش ها و اخلاق و بین معلوماتی که می تواند در جهت تکنولوژی و صنعت و خدمت به مردم مفید باشه، این سرمایه بسیار بزرگی است که تمام سرمایه های دیگر سود آوری اون و بهره اون منوط و موقوف به این سرمایه بسیار مهم است.
کہ جوان کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ جوان اپنے آپ کو تیار کریں ہر دو لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اور فنی و علمی و حرفی لحاظ سے بھی، ایک طرف ارزشوں، قیمتوں اور کیا نام ہے، ایک مقد یعنی اچھی تربیت اخلاق عالی کے ساتھ اپنے آپ کو جب وہ مزین کریں گے، دوسری طرف ان کے پاس علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جب وہ پیش رفت حاصل کریں گے، اس سے خود جو ہے نا ان کی ملک اور ملت کو فائدہ.
اهمیت نقش جوانان در هر کشور به درجه ای است که هم اسلام در این مسئله تاکید فراوان کرده و هم دشمنان اسلام و کسانی که میخوان دنیا رو تملک کنند، دنیا رو تسخیر کنند، اینها بیشترین سرمایه رو در جذب جوانها و به کارگیری جوانها و جهدهی جوان ها در کشور به کار می گیرد.
یعنی اس کی اہمیت یہاں سے بھی نظر آتی ہے کہ ایک طرف اسلام نے جوانوں کے طرف توجہ دینے یا ان کی تربیت کے حوالے سے کافی تاکید کی ہے، اور مد مقابل دشمن نے بھی ان جوانوں کو رائے حق سے بھٹکانے کے لیے یا ان کو ورگلانے کے لیے یا غلط رستوں پہ لگانے کے لیے ان کی بھی توجہ کا یہ مرکز رہتے ہیں.
مخصوصاً در قرن معاصر، در زمانی که دوره تمدن است، وسایل ارتباط جمعی بسیار وسیع و گسترده شده، تلویزیون ها، سایت های اینترنتی، امکانات ارتباط فراوانه و همچنین امکانات تولید برنامه هم بسیار گسترده و متنوع. در این شرایط نیروی جوان باز یک ویژگی خاص و یک برتری مخصوصی رو خواهد داشت.
اور بالخصوص اس قرن، اس صدی میں، اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کے اندر ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور لوگوں کے آپس میں ارتباط اور تعلق بنانے کے لحاظ سے جو اس وقت پیش رفت ہوئی ہے کہ مختلف ذرائع کے ذریعے لوگوں کے آپس میں ریلیشن قائم ہو سکتے ہیں، اس لحاظ سے اس کی ایک اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے.
در گذشته بیشترین بهره‌ای که بشر اقلن نسبت به مسائل دنیوی داشت مسئله قدرت بازو بود، توانایی جسمی بود و لذا به جوانها توجه می شد به خاطر اینکه در اوج قدرت جسمی هستند، نیروی کار مفیدی هستند، نیروی کار مؤثری هستند. ولی الان که مضافاً بر قدرت جسمی و مهمتر از قدرت جسمی، قدرت فکری در دنیا نقش داره و در این شرایط طبعاً قضیه دوشنبه خواهد شد.
بله، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ فقط توجہ جوانوں کے جسمانی اور فزیکلی جو ہے نا فٹنس اور ان کی طاقت کے اوپر ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی مسائل کے حل کے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ قدرت بازو تھی، اس لحاظ سے ورزش اور اس حوالے سے زیادہ جو ہے توجہ ہوتی تھی. لیکن آج کے دور میں جہاں اس جسمانی طاقت اور قدرت سے کے ساتھ ساتھ فکری قدرت کے لحاظ سے بھی یعنی اس کی کافی اہمیت اور ضرورت بڑھ گئی ہے، یعنی اس زمانے میں ان کو صحیح رستے پہ یا دوسرے رستے پہ ہر ایک لحاظ سے یعنی اس کی فکری جو اس وقت جو پیش رفت ہوئی ہے یہ ایک نمایاں چیز ہے اس زمانے کے اندر.
در همین راستا نکته دیگری که قابل ملاحظه است و اهمیت موضوع رو روشن میکنه این است که در گذشته حکومت‌ها و نظام‌های حاکم بر مردم بیشتر با قدرت و زور عمل می‌کردند، ولیکن در جهان معاصر به جای مسئله زور، مسئله جذب قلوب مردم و به تعبیر دیگر دخالت مردم و دموکراسی در جهان حاکمه. بنابراین نقش تبلیغات، نقش فکر، نقش جهت‌دهی‌های سیاسی اجتماعی از نقش اسلحه و تیر و کمان و شمشیر و قدرت‌های جسمی و از ارتش به مراتب بیشتر خواهد.
که ماضی میں جو حکمران بھی تھے وہ اپنے عوام سے اور جوانوں سے طاقت کے ذریعے جو ہے ان کے ذریعے سے وہ اپنے اہداف کو حاصل کرتے تھے، لیکن آج کے اس زمانے میں جہاں اس طاقت سے ہٹ کر فکری طور پر لوگوں کو ثقافتی طور پر اور فکری طور پر اور فرہنگی طور پر ان کو مسخر کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی حکومتوں کے لیے اور اپنے اہداف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
این است که واقعا جای خوشوقتی است در پاکستان که با این جمعیت بسیار زیاد و بالاخره گرایش های مختلف، تسنن، تشیع، شیعیانی که منتسب به اهل بیتن و خودشون رو وابسته به اهل بیت میدونن بتوانند یک چنین تجمعی درست کنند که همه با هم برنامه هاشون رو هماهنگ کنند و سراسر جوانان شیعه دانشجوی پاکستان در یک تنظیم قرار بگیرن.
یہ خوشبختی ہے پاکستان کے اندر، خوش قسمتی ہے کہ اس پاکستان جیسا ملک جہاں مختلف مذاہب اور ادیان ہیں اور مختلف قسم کے افکار اور نظریات ہیں، وہاں ایک ایسی ملکی تنظیم کہ جس کے اندر مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے تمام تر نوجوان اور تمام تر اسٹوڈنٹس جو کالج یونیورسٹیز کے اندر ہیں وہ اس لڑی میں پرو دیے جائیں، یعنی آئی ایس او کے اس سیٹ اپ کے اندر وہ سارے کے سارے اس کا وہ حصہ بن جائیں.
شما با این تنظیمی که دارید میتونید در جامعه نقش فوق العاده بازی کنید به عنوان یک لشکر و به تعبیر ما جند امام زمان علیه السلام میتوانید میتوانید آینده پاکستان رو مشخص بکنید. وقتی ما تعبیر جند و یا لشکر امام زمان میکنیم مرادمون لشکر مسلح و تیراندازی کردن و زورگویی کردن و تجاوز کردن نیست، بلکه امام زمان علیه السلام خودش منادی صلح است، منادی محبت است، منادی عدالت است. جند امام زمان هم کسانی هستند که منادیان صلح و عدالت خیر خواهند بود.
فرماتے ہیں کہ آپ ایک بہترین دستہ بن سکتے ہیں، بہترین فوج بن سکتے ہیں حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جب ہم کسی فوج یا جند کے حوالے سے یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں میں کلاشنکوف یا اسلحہ یا تیر و تلوار آپ کے ہاتھ کے اندر ہو. یعنی امام زمانہ خود اس کائنات کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آئیں گے، تو یہ آپ امن کے پیغمبر بن کر مولا کی فوج کے سپاہی بنیں.
شما طبعاً با این تشکل تصمیم‌های اساسی میتونید در اینجا بگیرید در جهت هدایت مردم، راهنمایی، رفع اختلافات، ارتباط و انس با مذاهب دیگر و حتی حالا ادیان که در پاکستان چندان نیست، با دیگران ارتباط گرفتن و پیوند ایجاد کردن و در حقیقت نقش خودتون رو در جامعه نشان بدید.
آپ ایک بہترین اجتماعی رول، جوان ہیں آپ، بہترین اجتماعی رول ادا کر سکتے ہیں مختلف ادیان اور مذاہب کو آپس میں قریب کرنے کے لیے، اختلافات اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لحاظ سے، مومنین کے اندر پیار اور محبت کو بڑھانے کے لحاظ سے آپ اپنا ایک بہترین اجتماعی اور اخلاقی رول ادا کر سکتے ہیں.
شما ہر کدام ایک رسول و ایک به اسلام منادی از این مجموعه هستید در مجموعه بزرگ دانشجویان دانشگاه های سراسر پاکستان. بنابراین هر یک از شما مبلغ است، مرشد، هادی و پیام این مجموعه که پیام اسلام و پیام دین و پیام عدالت است می تواند در سراسر دانشگاه های پاکستان منتشر بکنه و مؤثر باشه.
آپ میں سے ہر فرد وہ پیغمبر ہے یا پیغام رساں ہے اسلام کے حقیقی اسلام کی روح کا اور اسلام کے نشو اشاعت کا، اور آپ پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی یونیورسٹیز ہیں یا جہاں جہاں بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر جا کر جو اسلام کی حقیقی روح ہے اس سے لوگوں کو روشناس کرائیں.
طبعاً باید این کار کار بسیار پر زحمتی است، هم زحمت جسمی و وقت میخواد و هم زحمت تدبیری و فکر میخواد که در این زمینه برنامه های وسیعی رو داشته باشید و با تعجب مقتضیات زمان، مقتضیات اماکن مختلف بتوانید مرتب در میان دانشجوها نفوذ بکنید، حتی در میان اساتید نفوذ بکنید و انشاءالله تأثیر مثبت به اونها بگذارید.
کیونکہ یہ کام کافی زحمت طلب، مشکل اور کٹھن کام ہے کہ اور ایک جسمانی لحاظ سے بھی اور فکری اور نظری لحاظ سے، کہ اس کے لیے اچھی برنامہ ریزی، اس کے لیے اچھی پلاننگ، ہر دو لحاظ سے. یعنی آپ، یہ ایک مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ انشاءاللہ اپنے ارادے کے ساتھ ایک، یعنی ہم آپ اپنے جوانوں کے اندر جا کر یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور اسی اندر طرح آپ اپنے اساتید اور آپ کے ٹیچر پروفیسر جو آپ کی تربیت کرتے ہیں ان تک بھی اپنی اچھی افکار جو ہیں آپ وہاں منعقد کر سکتے ہیں.
شما باید ببینید که با توجه این فرصتی که خدا بهتون داده آیا چه مقدار توانستید اثر بگذارید. بنابراین اونچه من شنیدم حدود 17 ساله که این مجموعه مشغول فعالیت هست.
42 سال.
چند سال؟
42 سال.
42 سال، چیزی 42 سال این مجموعه مشغول فعالیت هستند. شما اگر بتونید یک تقویم زمان برای ارزیابی دانشجویان کشور به طور کلی و دانشجویان امامیه به صورت مشخص تشکیل بدید، ببینید در عرض این 42 سال به کدام سو حرکت کردید و چه مقدار رشد داشتید، چه مقدار در مجموعه دانشجویان امامیه تحول ایجاد شده به سوی کمال حرکت کرده و چه مقدار در بقیه محیط پاکستان که ابتداعا به دانشگاه و بعدم در کل پاکستان چه تأثیراتی رو تونستید بگذارید. با این کار نسبت به گذشته خودتون اون چه نقاط مثبت بوده خوشحال باشید، امیدوار باشید و نسبت سعی کنید اضافه کنید و نسبت به نقاط نقص، اگر نقصی بوده، اگر کاهشی بوده، اصلاح بشه که انشاءالله فائده شما 100% بشه.
فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ انالیسز کریں، آپ تجزیہ و تحلیل کریں آپ کے گزشتہ جو 42 سال گزرے ہیں اس کا، کہ آپ نے اس گزشتہ 42 سال کے اندر ISO پاکستان نے پاکستان کے اندر اوور آل پورے پاکستان کے اندر کیا تبدیلی ISO کی وجود سے آئی ہے، اور پھر خود اپنے آئی ایس او کے تنظیمی لحاظ سے آئی ایس او نے کیا پیش رفت حاصل کی ہے، آپ کے اندر وہ جو پازیٹیو پوائنٹ ہیں ان کو بڑھانے کی مزید کوشش کریں، اور اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں اخطاء ہوئی ہیں، تو ان کے علاج اور اصلاح کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں.
البته این قضیه قضیه بسیار پرزحمتی است، باید حتما کلاس های مختلف برای خودتون بگذارید. شما زائد بر معلومات دانشگاهی که در دانشگاه تحصیل میکنید، در اون جهت هم باید بهترین دانشجو و بهترین نمره رو داشته باشید، چون انگیزه الهی دارید. باید مضافاً بر اون معلومات دیگر فراوانی رو هم شما تا به حال کسب کرده باشید، اون چه در نیازهای فردی خودتون نیازمندید و اون چه در پاسخگویی به شبهاتی که از نقاط مختلف متوجه شما هست، اینها رو بتونید آماده باشید.
یعنی یک بڑی عظیم ذمہ داری ہے اور اہم ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس آپ کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو آپ سے توقع کی جاتی ہے، خواہ آپ فردی طور پر، یعنی آپ کو کافی زحمت کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کا تعلق آئی ایس او سے ہے، مقدس تنظیم سے ہے، تو آپ کو علمی میدان کے اندر بھی سب سے آگے ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ مسائل کی جن کا آپ کے لیے فردی طور پر جاننا ضروری ہے، ان تمام دینی مسائل سے بھی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، اور وہ تمام تر شبہات کے جو آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں، سوالات جو آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں، آپ کے دین کے اوپر، آپ کی فکر کے اوپر، ان کی جوابات کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے.
مثالی که باعث خوشبختی است در این قرن، اگر یادتون باشه، حالا شما یادتون سال شنیدید از دیگران، که قبل از انقلاب اسلامی، یعنی قبل از این حرکتی که در دنیا ایجاد شد، معمولا جوانهای ما، جوانهای مسلمان، جوانهای کشورهای جهان سوم، وقتی به غرب می‌رفتن اصلا حقیقت و وجود خودشون رو فراموش می‌کردن، هویت خودشون رو از دست می‌دادن، و اینکه بگن ما پاکستانی هستیم، ایرانی هستیم، مصری هستیم، از این آرشون میشد و خجالت میکشیدن. اینکه بگن ما مسلمان هستیم، خجالت میکشیدن. و لذا هجرت به غرب، رفت به کشورهای خارج، مساوی بود با بیدینی و فقدان هویت و جدا شدن از ریشه و اصل. ولی الان به حمد الله در دنیا میبینیم حرکت معکوس شروع شده و مسلمان ها در سراسر دنیا الان توجه به حقیقت خودشون کردن، مساجد دارن، حسینی ها دارن، انجمن ها و تشکل های مختلف دارن و با هویت شرقی خودشون خودشون رو معرفی میکنن، افتخار میکنن و در جهت دینی هم به حمد الله فعالیت ها خیلی زیاد شده.
فرماتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے یہ ایک عام رائے تھی، ایک عام بات کی جاتی تھی کہ ہر وہ طالب علم اسٹوڈنٹس جو غرب کی طرف جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب وہ وہاں جاتا تھا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو پھر پاکستانی، ایرانی، مصری نہیں کہتا تھا، یا وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عارف سمجھتا تھا کہ اگر میں اپنا یہ تعارف کراؤں کہ میں فلاں ملک سے ہوں، تو پوری تھرڈ ورلڈ سے جتنے لوگ بھی جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، اس وقت ان کے اندر یہ احساس کمتری تھا. لیکن اب الحمدللہ دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، آج یعنی لوگ بڑے فخر اور اعتزاز کے ساتھ، حتیٰ کہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے بھی اور جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ اپنی شناخت خود کرواتے ہیں اپنے علمی لحاظ سے، اور اپنے آپ کو وہ یعنی مسلمان ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنی تمام تر عبادات اور تمام تر اعمال بڑے کھل کر ہر جگہ پہ وہ بجا لاتے ہیں.
چین وضعی کار رو بر شما آسان کرده و سهل کرده و میتونید بهتر عمل بکنید، چون پذیرش زیادتره در جوانها. ما اگر اون چیزی جوانهای ما رو به فساد میکشید، به بیبندواری میکشید، این بود که بیبندواری و فساد و رنگ غربی گرفتن این افتخار و مد بود. اگر ما در جمع خودمون به اون سو حرکت بکنیم که مد رو در بیبندواری قرار ندیم، مد رو مثلا قبلا مد در بینمازی بود، کسی اگر نماز میکند خجالت میکشید، مخفیانه یواشکی نمازشو میخوند، اگر زنی دختری حجاب داشت، حجاب برای او آر و ننگ بود و از مجبوری حجاب سرش میکرد. ولی الان که وضع داره به حمدالله عوض میشه، در این سیر عوض شدن و گرایش به جهت معنویات، به جهت ارزش ها، نقش شما میتونه نقش مهمی باشه که مد رو در خوب بودن، در پاک بودن، در امین بودن، در عفت، پاکدامنی، مد رو در این قرار بدید. اگر این شد خیلی گرایش سریع به سوی دین گرایی خواهد شد.
فرماتے ہیں کہ آپ کا زمانہ بڑا کام آسان ہو چکا ہے اور پہلے کی طرح وہ مشکلات نہیں رہیں. کوئی زمانہ یہ تھا کہ جب لوگ غرب کی طرف جاتے تھے تو وہاں سے ان کو جو وہ اپنے آپ کو اس رنگ کے اندر ڈھالتے تھے جہاں فساد تھا, جہاں بہرا روی تھی, جہاں دینی اقدار سے دوری تھی. لیکن آج کے زمانے میں جو یعنی لوگوں کا جو اس زمانے کا وہ اپنے آپ پر فیشن یا ماڈل کے مطابق چلنا چاہتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو بے دین شو کرتا, اپنے آپ کو اس حالت میں شو کرتا کہ یعنی اس کا اسلام سے یا دین یا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور فخر کرتا تھا ان بری عادات پر کہ جو یورپ کے اندر سے ملتی تھیں, غرب کے اندر سے ملتی تھیں. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آج الحمدللہ, اور اس زمانے میں اگر کسی نے پردہ کرنا ہوتا تھا کسی خاتون یا کسی شخص سے نماز پڑھنی ہوتی تھی تو چھپ کر نماز پڑھتا تھا یا پردہ کرنے کے لیے کافی اس کے لیے پابندیاں تھیں. لیکن آج وہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. آج آپ کے لیے بڑی آسانی ہے اگر آپ اپنے آپ کو متدین کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو نماز گزار رکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دین پر پابند شو کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس سے آپ کے معاشرے کے اندر لوگ یعنی ایک ماڈل بن چکا ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آج کا زمانہ پہلے کا زمانہ نہیں رہا.
در بحث بیداری اسلامی کے الان به عنوان مسئله مهمی در جهان فعلی مطرحه و غرب هم از این جهت بیداری اسلامی خیلی وحشت داره, انصافا احساس وحشت جدی میکنه, چون بیداری اسلامی اگر گسترش پیدا کنه دیگه زیر بار ظلم غرب مردم نخواهند رفت, منافع مادی اونها به خطر میفته و علی رغم تمام مبارزاتی غرب داره با بیداری اسلامی میکنه ما میبینیم که روز به روز بیداری اسلامی داره گسترش پیدا میکنه. حتی در آمارهایی که در کشورهای غربی میدن گرایش به اسلام اونقدر داره زیاد میشه که خائفن در آینده اکثریت در کشورهای غربی در بعضی کشور اروپایی مسلمان ها بشن. این مسئله باعث شده که دشمن رو که تحریف کنه و هزینه در برابر بکنه, تلاش بکنه که جلوی این قضیه رو بگیره. و ما هم همانطور که در مقابل مسلحین باید نیرو داشته باشیم, باید دفاع بکنیم, مهمترین ابزار برای مبارزه این است همینطور که ارزم اسلحه نیست, فکره. بنابراین ما باید فکر متقابل رو ایجاد بکنیم و مقاومت کنیم.
فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بیداری اسلامی کا زمانہ ہے. اس وقت پورے دنیا کے اندر, پورے جہان کے اندر جو ایک بیداری کی لہر اٹھی ہے, اس سے دشمن بہت گھبرایا ہوا ہے. اب وہ پہلے کی طرح جو ظلم کر سکتا تھا آئندہ وہ ظلم نہیں کر سکے گا. جس طرح وہ پہلے لوگوں کے منابع اقتصادی پر قبضہ کر لیتا تھا اب وہ پہلے کی طرح نہیں کر سکے گا, اب پہلے کی طرح لوگوں کو نہیں لوٹ سکے گا. اور اس بیداری کی لہر اس حد تک وسعت پیدا کرتی جا رہی ہے کہ اب اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ خود یورپ امریکہ کے اندر اسلامی بیداری کی لہر پھیل رہی ہے کہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں شاید وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے, اور اس لحاظ سے یعنی وہ کافی گھبرائے ہوئے ہیں اس اسلامی بیداری کی لہر سے.
الان مسئلے که توی این چند سال, این دو سه سال اخیر مخصوصا بعد از جریان سوریه و به دنبال بیداری های اسلامی و حرکت ها ایجاد شده, یه موج اسلام حراسی در جهان اسلام دارن ایجاد میکنن. یعنی با تعجب این که خب متاسفانه کسانی که در سوریه به عنوان مبارزه با نظام مبارزه میکنن به نام اسلام کار میکنن و آدم میکشن, شکم پاره میکنن, سر میبرن, کارهای بسیار زشت و شنیع انجام میدن. در مصر حکومتی که اومد روی کار حکومتی بود که به نام اسلام اومد روی کار, ولی از جهت مواضع سیاسی انحصار طلبی, خودبینی, دیگران رو کنار زدن و به طور غیر مستقیم تکفیری ها رو تشویق کردن و جنگ مذهبی را انداختن و این مسائل بود. خود اینها در حقیقت چیزی که در دنیا به وسیله این ابزار میخوان اسلام حراسی ایجاد بکنن, مردم را از اسلام بترسونن که مردم برگردن به دامن غرب, و به دامن غرب برگشتن یعنی پشیمان شدن از بیداری اسلامی. یعنی بگن اگر ما بخوایم اسم اسلام رو ببریم و تقدمی داشته باشیم, پیشرفتی داشته باشیم, نتیجه اون است که در مصر شد و یا در لیبی الان وضع اوضاعی که وجود داره و یا در سوریه. ولی اسلام حراسی الان در دنیا یکی از ابزار مهمی شده.
یعنی آج اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جو کوئی شام کے اندر ہے، جو کوئی مصر کے اندر ہوا، لیبیا کے اندر ہوا، یہ تمام تر واقعات کو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں اس انداز سے اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اسلام کے نام پر جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ گھٹیا رویہ جو ان کا لوگوں کے ساتھ ہے، کس بے دردی اور بربریت کے ساتھ وہ لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، کس انداز سے وہ خواتین کے شکم چاک کر رہے ہیں، کس انداز سے وہ اسلامی اقدار کو پامال کر رہے ہیں، یہ تمام تر واقعات جو اس وقت شام کے اندر ہو رہے ہیں، یہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ان سے سب کچھ کروایا جا رہا ہے تاکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے۔ مصر کے اندر بھی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ حکومت انتہائی تنگ نظری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اپنے کے ساتھ باقی لوگوں کو اس حکومت کے اندر اپنا شریک کریں، ان کو اس کے اندر شامل کریں، اور پھر اس وہاں کفر اور تکفیر کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تنگ نظری کی وجہ سے وہاں پھر اسلامی جو کامیابی تھی وہ ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے خطے کے اندر پیش کریں تاکہ آئندہ اگر غرب کے اندر کوئی یہ سوچے کہ نظام اسلام جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا بدیل ہو سکتا ہے، نعم البدل ہو سکتا ہے، تاکہ وہ اس قسم کی کوئی سوچ پھر آگے پروان نہ چڑھ سکے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کو ان لوگوں کے افعال اور ان کی بد کردار کی وجہ سے اسلام کو بری طرح سے وہ بدنام کروائیں۔
کار اینجا این سیه که بعضی از جهات تبلیغاتی در کشورهای اسلامی انجام میدن دائما خیلی از متفکرین کشورهای اسلامی و عرب و شاید غیر عرب اینها مرتب به گونه ای صحبت میکنن که اسلام خطر برای آینده است و ما باید به سوی لیبرالیزم، به سوی علمانیت یعنی لائیک حرکت بکنیم و این رو به عنوان افتخار مطرح میکنن تو تلویزیون های مختلف. دولتی که الان در مصر آمده به کار در برابر دولت اخوان المسلمین تمام شعارش روی مسئله مادیات و همون لیبرالیزم و دموکراسی از نوع غرب و این مسائله. در تونس هم همین مسئله است، حتی در سوریه ما میبینیم خیلی وقتا مقابله های تلویزیونی افرادی که میان صحبت میکنن تماما تکیه میکنن روی لائیک و ضرورت لائیک و اینکه اسلام و اسلامگرایی خطری برای آینده جهان عرب و بین مردمه. اینو رو من مطرح میکنم و با توجه به عملی که اسلامگراها به نام اسلام انجام میدن باعث میشه این حرفا جا بیفته. ما در این بین باید در حقیقت بتوانیم به گونه عمل بکنیم که کسانی که از اسلام وهابی، از اسلام متطرف، اسلام تکفیری فرار میکنن، جنایت های اونها رو میبینن، یک بابی رو ما باز بکنیم که ببینن اون اسلام اسلام نیست و اسلام اسلام امانتداری، اسلام عدالت، اسلام خیرخواهی است. ببینن اینطور نیست که هر جوانی که ریش داشت یا مسجدی بود لزوماً باید آدم کش باشه، لزوماً باید مخرب باشه. نه، ما جوانهایی داریم که ملتزمن، محاصل هم دارن، چهره چهره تدین، چهره نجابت، ولی در این حال اهل اون کارها نیستن بلکه از ما بری هستن. در این حال کسانی هستن که با سایر ادیان، با سایر طوائف، با کمال مهربانی و عدالت عمل میکنن. این مسئله است که ما باید به عنوان جوانان شیعه، جوانان دانشجو، حالا ISO خصوصا به عنوان یک تشکیلات این رو در دنیا معرفی کنیم و منادی این معنا باشیم.
کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کروانے کی پوری کوشش کی ہے، غرب بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلام کو بدنام کریں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ جہان عرب کے اندر بالخصوص جہاں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، خاص سیریا کے اندر، مصر کے اندر، لیبیا کے اندر یا تونس کے اندر، جہاں جہاں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وہاں اس وقت عرب مفکرین اور اہل نظر آ کر ٹی وی کے مختلف پروگراموں کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے آئندہ سب سے بڑا خطرہ وہ اسلام ہے، اگر اسلام آئے گا تو اس سے قتل و غارت بڑھے گی، اس سے یہ دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، امن خراب ہوگا۔ اس وقت وہ اسلام کے خلاف تبلیغات کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دلیلیں دی ہیں، ان کو یعنی ایسے اعمال کیے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں سیکولرزم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لا دینی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے اس وقت، یعنی اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس میں یہ لوگ جو وہابی ذہن رکھنے والے ہیں یا تکفیری سوچ رکھنے والے یہ جو لوگ ہیں یہ اس کا سبب بن رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایک ایسا دروازہ کھولے, لوگوں کے سامنے اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بیان کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ایک آدمی کے اگر چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خودکش ہو یا وہ قتل کرنے والا ہو, بلکہ وہ پیار محبت اور امن کا پیغام بھی لا سکتا ہے. ہم لوگوں کو صحیح جو حقیقی اسلام کا چہرہ ہے وہ متعارف کرانے میں معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر ہم اپنا وہ رول ادا کریں تاکہ لوگ اسلام حقیقی سے متعارف ہو سکیں. اور یہ اسلام جو اسلام امریکی کے نام سے جہاں دنیا کے اندر دشمن متعارف کروا رہا ہے, اس کی حقیقت کو لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کوئی یعنی رسول خدا کا دین نہیں ہے, یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے, یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ لائے تھے, بلکہ یہ وہ ہے کہ جو وہابیوں نے خود ساختہ ان کا دین ہے. جو حقیقی اسلام یہ ہے اس پر عمل کر کے ہم معاشرے کو بتائیں کہ یہ اصل اسلام ہے جس کے اندر آپ کی اجتماعی سیاسی ہر قسم کی ترقی بھی موجود ہے اور آپ کے مسائل کا حل بھی ہے.
حدیث از حدیث مشهوری که همه تون شنیدی از امام صادق علیه السلام, که میفرمودن که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. در بعض از روایات دیگر داره که حضرت میفرمودن که شما اگر کار بد انجام بدید مردم میگن پیروان جعفر بن محمد چین کاری انجام میدن, ولذا خیلی حواستون جمع باشه و کار نیک انجام بدید. در یه بیانی به یکی اصحابشون میفرمان که الحسن من کل احدین حسن و من که احسن لمکان که مننا و القبیه من کل احدین قبیه و من که اقوه لمکان که مننا. کار خوب از هر آدمی خوبه و از تو بهتر است چون به ما مرتبطی منصوبی, و کار بد از هر کسی بده از تو بدتره به خاطر اینکه به ما منصوبی. الان ما به عنوان شیعیان به عنوان جمعیت امامیه به عنوان ISO به این عناوین منصوب اهل بیتیم, باید واقعا معرف اهل بیت باشیم و خودسازی بکنیم, در درجه اول خود رو بسازیم و در درجه دوم کون و دعات الناس به غیر السنت کن.
فرماتے ہیں کہ خود حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کہ اے ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بنو اور باعث ننگ و عار نہ بنو. اور اس لحاظ سے کہ دوسری روایت بھی کہتا ہے کہ اچھائی ہر ایک سے اچھائی ہوتی ہے لیکن آپ سے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, اور برائی جو ہے وہ برائی ہی ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے سب سے یہ برا کام ہوگا کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. آپ وہ لوگ جن کا تعلق مذہب اہل بیت کے ساتھ ہے, آپ ISO کے جوان ہوں یا اس قسم کی تمام تر اسلامی اور فلاحی قسم کے جو تنظیمیں یا لوگ ہیں ان کا تعلق کیونکہ مذہب محمد و آل محمد سے ہے, آل امام جعفر صادق سے ہے, تو ہم واقعی ایک اسلام کا حقیقی چہرہ بن کر جو ہے اس اسلام کی نمائندگی کریں تاکہ یعنی جو حقیقی اسلام ہے اس پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو اسلام کی تعریف کریں.
امام خمینی در زمان طاغوت قبل از پیروزی انقلاب سالها قبل یه بیانیه‌ای دادن به دانشجویان ایرانی در آمریکا و کانادا, یا آمریکا و اروپا بیانیه‌ای دادن برای انجمن اسلامی اونها, و 16 ماده در اون بیانیه آمده که ازشون نصیحت کردن و توصیه کردن جوانان رو که به این 16 ماده عمل بکنن. تمام اونها مسائلی که الان هم به کار میاد و در جهت خودسازی تزکیه نفس و ارتقاء نفس مفیده, و اگر ما توانستیم خودسازی بکنیم و ارتقاء نفس پیدا کنیم توانایی داریم در مقابل امواج خروشان فساد و اغراءات دشمن بایستیم.
جی پچھلی گفتگو میں یہی تاکید کی کہ ہمیں خود سازی کی طرف جانا چاہیے, اپنی تربیت کی طرف جانا چاہیے, سب سے پہلے اپنی تربیت کریں اس کے بعد معاشرے کی تربیت کریں. پھر حضرت امام خمینی نے جو ایک بیان دیا تھا امریکہ اور کینیڈا کے اندر جو ایرانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, شاید وہی 16 نکات کے جو آپ کا ISO کی ڈائری کے اندر ذکر ہوتے ہیں کہ نماز بر وقت پڑھیں, عربی زبان سیکھیں, وہ جو 16 نکات آپ کو یاد ہوں گے اکثر آپ کے پروگراموں کے اندر ہوتے ہیں, وہ حضرت امام کے کلمات کا یعنی خلاصہ ہے وہی 16 نکات. اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ خود سازی کے لیے یہ جو اصول امام خمینی اس زمانے میں بتائے تھے آج بھی کارآمد ہیں, آج بھی ان کی ضرورت ہے, آج بھی آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں.
الو یوحان, من از این دیدار خوشحالم, انشاءاللہ موفق و معید باشید و انشاءاللہ سربازان با وفایی برای اسلام و برای فکر انقلاب که در حقیقت فکر اسیر اسلامی است برای ولایت فقیه، انشاءالله سربازانی باشید که عزت آفرین باشید. الان اون چه باعث خوشحالی ماست این است که در این دنیای پرفتنه که اسلام رو اونطور معرفی میکنن، ما شاهد این هستیم که جوانان حزب الله در لبنان، در یک کشوری که در حقیقت کلکسیون گرایش های مختلفه، اونجا آمریکایی ها هستن، اسرائیلی ها هستن، فرانسوی ها هستن، گرایش حزب بعث عراقی هست، انواع اقسام، حزب الله توانسته در عین اینکه عزیز و سربلند باشه، در عین اینکه مقاومه و شجاع، در عین حال با همه فرقه های موجود در لبنان با اونها سر سازش و سر صلح داره. حتی وقتی که به اصطلاح قائمه کاندیداهای مجلس رو معرفی میکنن، حزب الله گاهی در بین اینها مسیحی میگذاره، درزی میگذاره، یعنی به گونه نشان داده که ما با مواطنین هیچ جنگی نداریم، ما با لبنانی و ملت خودمون جنگ نداریم، اگر جنگی داریم با اسرائیل داریم به خاطر متجاوزه. برخلاف تکفیری ها که با همه سر جنگ دارن، حزب الله اثبات کرده که با هیچ کس سر جنگ نداره. در فضای بین المللی هم باز ما جمهوری اسلامی رو داریم که برگرفته از افکار اهل بیت و مبدع و اصل ولایت فقیه، در دنیا اعلام کرده که ما با هیچ کشوری جنگ و نزاعی نداریم. اون چی که ما داریم نمیذاریم دیگران به ما زور بدن، زیر بار زور نمیریم. ما حتی به آمریکا هم نمیخوایم تجاوز کنیم، به ملت انگلیس هم نمیخوایم تجاوز کنیم. ما اهل عدالتیم، اهل صلح و صفا هستیم و با همه دنیا علاقمندیم مرتبط باشیم، الا اسرائیل به دلیل اینکه یک کشور غصبی و یک کشور نامشروعه، و آمریکا به دلیل اینکه به ما میخواد قلدری کنه. اگر آمریکا هم از قلدری دست برداره، امام فرمودن اگر آمریکا معاملش مانند معامله گرگ و میش با ما نباشه و به حق ما اقرار و اعتراف بکنه، ما با اون مشکلی نداریم. ولی آمریکا طبیعت استکباریش باعث شده که تا به حال از مواضع استکباری تنازل نکرده و صادقانه هیچگاه عمل نکرده.
انشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور آپ اسلام کے سپاہی اور خط ولایت و انقلاب کے ایک ہراول دستہ کے طور پر معاشرے میں کام کریں گے، اور خوشی ہو رہی ہے آپ جوانوں سے مل کر اس وقت الحمدللہ اسی روح کے ساتھ لبنان کے اندر انہوں نے حزب اللہ کی مثال دی کہ حزب اللہ اسی انقلاب کا ثمرہ ہے، اسی فکر کا ثمرہ ہے کہ جو ولایت فقیہ کتابیں ہیں، لیکن ان کی روش یہ ہے کہ ان کا کوئی کسی لبنانی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، حتیٰ کہ جب الیکشن کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ لے آتے ہیں تو اس کے اندر جہاں ان کے شیعہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہاں کرسچین اور درزی کینڈیڈیٹ بھی وہ شامل کرتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے ہم وطن کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور کوئی بھی جو ہمارا ہم وطن ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی. اس کے مد مقابل وہابی ہیں کہ جو ان سے تھوڑی سی بھی اختلاف رائے رکھتا ہے وہ اس کو دشمن کہتے ہیں، اس کو قتل بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس وقت یعنی جو روش اعتدال کی حزب اللہ نے دی ہے، انقلاب نے، خط مقاومت نے، خط ولایت نے، ایران کے اندر، حتیٰ کہ یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ امریکہ بھی اگر استعماری روش کو چھوڑ دے کہ جو اس نے اختیار کی ہوئی ہے، ہمارے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ امریکہ اندر سے خباثت کرتا ہے، اس کی ابھی تک وہ سوچ اور فکر جو متکبرانہ اور استعماری ہے وہ ختم نہیں ہوئی. دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے سب کے ساتھ اچھے تعلقات بن سکتے ہیں، ماں سوائے اسرائیل کی غاصب وجود ہے جو ایک ناحق وجود ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہیں سب کے ساتھ، حضرت امام نے بھی فرمایا تھا کہ امریکہ اگر یہ عادات چھوڑ دے تو امریکہ سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی اس روی سے بعد آ جائے. اس لیے اسلام کا پیغام، حقیقت میں اسلام کا پیغام جو ہے وہ عدالت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور ظلم کے خاتمے کا پیغام ہے.
خوب، یہ وقت نماز میں بیشتر
نماز کا وقت ہونے والا ہے، کافی گفتگو ہوگی، اگر آپ دوستوں کو سوال ہوں کچھ پوچھنا تو
چل رہے.
کوئی بڑا سوال کرنا چاہتے ہیں تو مختصر، دو سال سوال کرنا چاہتے ہیں. ہاں سر، سوال یہ تھا کہ ابھی جو حالات ہیں سیریا کے، سیریا میں یہ ہے کہ میں امام ظہور امام کی نشانیت سے متعلق میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ شام تباہ برباد ہو جائے گا، صحیح ہے، حجاز کا جو آخری بادشاہ ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی جو ابھی حقیقت ہے، اور دوسرا یہ کہ خراسانی ایک ہوگا جس کا دایاں ہاتھ چھل ہوگا، صحیح ہے؟ مطلب یہ اگر ہم اس کو انٹرپریٹ کریں تو کیا یہ ظہور امام سے قریب تر ہم ہوتے
جائیں گے؟ جریان کے در داخل سوریہ خاص سے جوشون میں گمان کے در کتاب ہے کہ خاندم کہ سوریہ خری خراب کاری میں شے آخر رئی حاکم میں در داخل عربستان کے میں سمجھ عبداللہ خاص و ہم لا مرد اولاد ہم نہ درد و مقابل سے جد خورسان نے کہ یک دست کے راست یعنی جریان سے پرنے کے آئے ہی علامات ہم ان مزدی کے دنگوں میں جیت رہتا ہے
نسبت میں علاماتی کی برای ظهور امام زمان علیہ السلام هست روایات خیلی مختلفه، بعضی ضعیفه، بعضی قوی‌تره و بعضی معناش نامعلومه. این که ما بخوایم مسائل رو تطبیق بدیم با شرایط الان، این کار خطاییست. در گذشته هم احیانا این فتنه های بزرگی در همین سوریه بوده که قتل عام های عمومی شده، کارهایی شده. بنابراین چنین چیزی رو ما نمیتونیم نسبت بدیم. ما دائما باید از خداوند متعال تعجیل فرج رو بخوایم و امیدوار باشیم، ولیکن چیزی رو تطبیق ندیم. و اون چه مهم است برای ما این که ما وظیفمون چیه، این که خدا وظیفش چیه یا امام زمان وظیفش چیه، اینا خودشون میدونن و کی میخوان ظهور بکنن خودشون میدونن. ما باید ببینیم در شرایط کنونی چگونه باید عمل کنیم. همتمون در تشخیص وظیفه خودمون باشه، نه همتمون در تشخیص وظیفه امام زمان یا کاری که خدا میخواد انجام بده. کشف این مدام برای ما مهم نیست، برای ما مهم کشف وظیفه است.
آقا فرماتے ہیں کہ جو روایات اور احادیث حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے ہیں، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو صحیح ہیں، بعض ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جن کی تاویل اور تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے ہم کسی چیز کو قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی چیز ہے. اور اس سے پہلے بھی تاریخ میں شام کے اندر بہت قتل و غارت ہوئی ہے، بہت تباہی ہوئی ہے اسی علاقے کے اندر، اور اس قسم کے مشابہ واقعات پہلے بھی تاریخ میں ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. دوسری ہمارے لیے مہم چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے وظیفے کو جاننا ہے کہ میری ذمہ داری اس زمانے میں کیا بنتی ہے، اللہ اور امام زمانہ کی کیا ذمہ داری ہے، ان پہ چھوڑ دیں کہ مولا نے کب ظہور کرنا ہے، اللہ نے کب انہیں بھیجنا ہے یا کس وقت یہ ہوگا، یہ ان کے اوپر چھوڑ دیں. ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے زیادہ مہم ہے. تو جناب علی کے نمائندے حضرت اعلی ہستی بچن موقف حضرت اعلی دربار اولیاء سوریہ انا ناس
نظر مقام زن رهبری خودشون مکرر بیان کردن و با صراحت هم بیان کردن. نظرشون اینه که اونچه در سوریه میگذره در حقیقت مبارزه بین حق و باطله، قدرت آزمایی، زور آزمایی، استکبار است برای به زانو درآوردن مقاومت اسلامی و شکستن بیداری اسلامی. ولذا ایشون هر گونه دفاع رو لازم میدونن و هم در سخن ایشون دفاع کردن، هم جمهوری اسلامی در کنار سوریه ایستاده و سوریه اونهایی که علیه سوریه قیام کردن از این جهت قیام نکردن که در سوریه عدالت برقرار نیست، تدین کمه، چون سوریه با ایران از اول انقلاب با ایران بوده، از این جهت باش دارن محافظه میکنن، چون سوریه پشتیبان حزب الله بوده و ضد اسرائیل بوده و خطر برای اسرائیل هست، از این جهت باش مبارزه میکنن. بنابراین پس مبارزه با دشمن اسرائیل است، مبارزه با دشمن استکبار است و در حقیقت اینها میخوان این منطقه رو مسلط بشن درش، یه حکومت مزدور و عجیبی بذارن اونجا، دست ایران رو از منطقه رد بکنن، حزب الله رو تحت فشار شدید قرار بدن و در حقیقت جنگی با خودمون دارن میکنن. یه دفعه سید حسن نصرالله هم در کلام خودش گفتن شما چرا نیرو به سوریه فرستادید؟ ایشون فرمود که ما اونقدر غبی، یعنی اونقدر کودن نیستیم که نفهمیم اونا مادر با ما جنگ میکنن، جنگی با ماست نه جنگی با سوریه، بنابراین ما نمیایستیم که اونها بیان در خانه ما و ما رو خفه بکنن، ما پیشاپیش میریم و در مقابل اونها می ایستیم و اونها رو شکست میدیم که به مراحل بعدی نرسه. بنابراین در سوریه اون چه برقرار است جنگ بین مردم و دولت سوریه نیست، بلکه جنگ بین غرب و دولت سوریه هم نیست، جنگ بین غرب و فکر انقلابی و فکر مقاومت اسلامی و حریت و آزادی است. بنابراین بر همه لازم است که هر مقدار میتونن کمک کنن.
حضرت آقا رهبر معظم کا موقف پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ مارکہ مارکہ حق و باطل ہے، اور ان کا هدف یہ نہیں ہے کہ شام میں عدالت نہیں تھا یا شام میں لوگوں کے مسائل تھے یا وہ لوگ متدین نہیں تھے، یعنی اس لحاظ سے نہیں وہاں پہ جنگ مسلط کی گئی، بلکہ اس لحاظ سے شام پہ حملہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ قلع مقاومت ہے، اس کا انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے دن کامیابی سے لے کر آج تک بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ مقاومت کی پشت پناہ ہے، اور اس لیے یہ حقیقت میں پورے خط مقاومت کے اوپر حملہ ہے، اور وہاں کوئی عوام کی حکومت کے ساتھ جنگ نہیں ہے، اور وہاں کوئی غرب کی شام کی حکومت کے ساتھ جنگ نہیں ہے، حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو تبدیل کر کے ایک ایسی نوکر حکومت لائیں، ایک ایسی پٹھو حکومت لائیں کہ جس کے ذریعے وہ اسرائیل کو مزید طاقتور کر سکیں اور ایران کا محاصرہ کر سکیں اور حزب اللہ کے اوپر وہ اپنے پریشر کو بڑھا سکیں. ایک مرتبہ سید مقاومت نے بھی اپنے خطاب میں کہا تھا، جب کہا گیا کہ آپ نے اپنے فوجیوں کو کیوں وہاں بھیجا ہے، آپ کیوں جنگ کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم احمق لوگ تھوڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے خلاف ہے، یہ لوگ جو سارے اکٹھے کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے اکٹھے کیے، اس لیے ہم وقت سے پہلے میدان میں حاضر ہیں، کیونکہ اصل میں یہ جنگ ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی. اس لحاظ سے یہ حقیقت میں جنگ جو ہے وہ استعماری جنگ ہے اور مقاومت کے خلاف ایک جنگ ہے.
اسی زمرے میں کہ اب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اوپر آئی ایس او اب طلبہ زندگی میں اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
میرے جماعت طلبہ کے آئی ایس او حسین در نظر رہا بری مار وظیفہ میں چی حسد دلیل دبا
وظیفہ هر وقت که لازم باشه کسی بیاد اونجا اعلام میکنه. شرایط جنگ الان در دنیا روی عدد نیست، بیشتر روی عده امکانات و روی برنامه‌ریزی است، ولی زاگاهی عدد زیاد مخصوصا اگر اجنبی باشن بیشتر طرف مقابل رو تحریک میکنه، حتی ممکن دوستان رو هم به شک بندازه. ولی زا الان ارتش سوریه هستن، جوانهای خود سوریه الان خیلی هاشون مسلح شدن، خصوصا شیعه از روسته ها و اماکن خودشون خوب دفاع کردن و مخصوصا منطقه سید زینب و حمدالله به وسیله جوانان دلاور تا به حال از شر دشمن حفظ شده، با وجود اینکه تمام اطراف اونجا یعنی از سه طرف جبهه النصره منطقه رو محاصره کرده و با تمام امکانات با تنباره با اشیاء دیگر میخواد بزنه ولی نتونسته پیش بره. کشته های اونها به مراتب بیشتر از شهدای ما بوده و رضا به همدیران مقاومت هست، نیازی اگر بشه اطلاع داده خواهد شد که دیگران هم بیان کنه.
اس وقت فرماده هم که اس وقت وہاں افراد که جانه کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے بارے میں واضح موقف آ جائے گا، کیونکہ یہ زمانہ فوج کی تعداد میں اضافے کا زمانہ نہیں ہے، یہ فکری لحاظ سے اور باقی وسائل اور امکانیات کے لحاظ سے آج کل کے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، اور خود مختلف ممالک سے لوگوں کا وہاں جا کر جو لڑنا ہے اس سے سیرین کو تقویت بھی نہیں ہوتی. اب الحمدللہ وہاں سیرین آرمی کافی تعداد میں موجود ہے، پھر وہاں کے جو رضاکار ہیں وہ بھی کافی تعداد میں وہاں موجود ہیں، اور وہاں کے شیعہ الحمدللہ کافی منظم اور مسلح ہو چکے ہیں، اور بڑی بہادری کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا حرم کی جو ہے وہ حفاظت بھی کر رہے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں اور دفاع بھی اپنا کر رہے ہیں، حالانکہ تین طرف سے وہ جبہت نصرہ کی طرف سے اس علاقے کا محاصرہ ہے، فائرنگ ہوتی ہے، وہاں بم پھینکے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی جرات کے ساتھ دلیری کے ساتھ اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر ایسی کوئی ضرورت محسوس ہوئی جہاں ضرورت تو اس وقت ایسے موقف کا اعلان ہو جائے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.